أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
تفسير سورت الاعراف سورت الاعراف مکی سورت ہے اس کے 24 رکوع اور 206 آیات ہیں سورت الاعراف جو ہے یہ سورت الانعام سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی البتہ اس میں 8 آیتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آیتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ سے لے کر اور وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ یہاں تک یہ آیتیں جو ہیں یہ مدنی ہیں تو اس سورت کا نام جو ہے وہ اعراف ہے اس کی آیات 46-47 میں اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سورت کا نام سورت اعراف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں اعراف کا ذکر ہے اور اعراف کیا ہے یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے اس کو اعراف کہتے ہیں یہ سورت جو ہے اس کا سینٹرل آئیڈیا یا مرکزی مضمون جو ہے دعوت رسالت ہے اور ساری گفتگو کا موضوع کیا ہے کہ لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پیغمبر کی پیروی اختیار کریں اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ جو ہیں وہ پیغمبر کی پیروی اختیار کریں تو یہاں پہ جو دعوت دی گئی ہے کہ رسول کی پیغمبر کی پیروی اختیار کریں تو اس میں انذار کا رنگ زیادہ نمایاں ہے انذار کسے کہتے ہیں تنبیہ ڈراوا اور کیا وجہ ہے کہ اہل مکہ کو سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے اور ان کے بہت درم ہیں اور مخالفانہ ضد ان کے اندر چونکہ پائی جا رہی تھی اور بات کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے. تو اب جو ہے یہاں پہ سمجھانے میں کیا ہے, ڈراوے کا پہلو زیادہ ہے, زیادہ انذار ہے اس میں. اور انذار جو ہے وہ کیا کہ اگر تم نے جو ہے پیغمبر کی بات جو ہے وہ نہ مانی, تو پہلی قومیں جنہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی تھی تو پھر ان کا انجام کیا ہوا تھا, ہے نا؟ تو اس بات پہ سوچ لینا کہ اگر تم بھی انکار ہی کرو گے تو پھر اپنے انجام پر جو ہے تم سوچو کہ تمہارا بھی ویسا ہی انجام جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ اس صورت میں اہل کتاب کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور تمام دنیا کے لوگوں کو بھی اس میں مخاطب کیا گیا, جو اس بات کی علامت ہے اہل کتاب کو مخاطب کرنا کہ ہجرت کا وقت بھی قریب ہے. اور سورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو ہے وہ سمجھایا بھی گیا ہے. اور کیا سمجھایا گیا ہے, یعنی آپ کو کچھ اہم ہدایات دی گئی ہیں اور خاص طور پر جو نصیحت کی گئی ہے کہ مخالفین کی جو مخالفت ہے اس کے مقابلے میں آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا, اور جو دعویٰ کرنا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرنا ہے اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جسے دعوت کو جو ہے وہ نقصان ہو. تو آئیے دیکھتے ہیں سورت الاعراف. الف لام میم سواد حروف مقطعات ہیں, ان کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کتاب انزل الیک, یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی. کتاب جو ہے یہ پوری قرآن مجید کے لیے بھی کتاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اور بعض اوقات جب کسی سورت کے شروع میں کتاب لفظ آتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ سورت ہوتی ہے. کہ یہ ایک سورت ہے, یعنی یہاں پہ کتاب سے مراد کیا ہے کہ یہ سورت آراف جو ہے یہ تمہاری طرف نازل کی گئی. تو الیکا سے مراد کس کی طرف نازل کی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فلا یکن فی صدری کا حرج, بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ جھجک نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا دل جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور قرآن میں اسی معنی میں جیسے دیق و صدر اس کے لیے بھی استعمال کیا, دل کا تنگ ہونا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ رب العزت سورۃ الحجر آیت 97 میں کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے کہ باتیں جو یہ لوگ بناتے ہیں اس سے ان کی باتوں پر تم دل تنگ ہوتے ہو. کیا معنی ہے اس کے؟ کہ تمہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے, ان کی ضد, ان کی ہٹ درمی, ان کی مخالفت جو ہے اس سے آپ کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے کہ کیوں یہ سیدھے راستے پر نہیں آتے, کس طرح ان کو سیدھے راستے پر جو ہے وہ لایا جائے. اسی طرح سورت ہود آیت جو ہے وہ 12 میں بھی یہ بات آتی ہے کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ تم پر وحی کیا جا رہا ہے اس میں سے کوئی چیز تم بیان کرنے سے چھوڑ دو اور اس بات سے دل تنگ ہو کہ وہ تمہاری دعوت کے جواب میں کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتر آیا اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ جو ہے وہ کیوں نہ آیا. تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن, یہ سورۃ الاعراف, یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ کے پاس بھیجا گیا ہے, تو اس وجہ سے آپ کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. معنی کیا ہے کہ قرآن کریم, اس کی آیات, اس کے احکامات, ان کی تبلیغ میں آپ کے دل میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے, یعنی آپ کو کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ جھٹلا دیں گے اور آپ کو تکلیف پہنچائیں گے, آپ کا انکار کریں گے, آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بات کہنے کا مقصد کیا تھا. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اہل مکہ کو سمجھاتے سمجھاتے ایک مدت گزر چکی تھی, اور اہل مکہ تھے کہ سمجھ کے ہی نہیں دیتے تھے, مان کے ہی نہیں دیتے تھے, ضد تھی, ہٹ درمی تھی, انکار تھا, پھر اس کے علاوہ وہ ایسے ایسی باتیں کرتے تھے کہ ساحر، کاہن، مجنو، دیوانہ، اور پھر ایسے اعتراضات کرتے تھے، ایسے مطالبات کرتے تھے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہو جاتے تھے. ان کی باتیں آپ کے دل پر بہت شاخ گزرتی تھی. تو اب یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ قرآن تو آپ نے پہنچانا ہی پہنچانا ہے، دعویٰ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، آپ تو پیغمبر ہیں. وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آپ کو اس پہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات کیا کہ آپ جب دعوت پہنچائیں گے اور آپ کو جو مشکل ہوگی وہ انکار کریں گے، وہ اعتراض کریں گے، تو اس سے بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اللہ نے آپ کی حفاظت کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے نا. اللہ نے اپنے دین کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو جو فریضہ اقامت دین کا، دعویٰ کا جو شدید احساس تھا کہ سارے جتن کر لیے یہ لوگ مان کے نہیں دیتے، تو اللہ رب العزت جو ہیں آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ قریش کی مخالفت سے بے پرواہ ہو کر آپ نے یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے، قرآن کی دعوت کو جو پیش کرنا ہے. تو تمہارا کام کیا ہے کہ دعوت کو پیش کرو. لتن ذرا بہی، اب آگے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نازل کیا. اس لیے تھوڑی کہ آپ پریشان ہو جائیں، بلکہ کس لیے نازل کیا؟ لتن ذرا بہی، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں. وذکرا، اور یہ ایک نصیحت ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. تو دو باتیں آپ کو بتائی گئی یہاں پہ کہ دعویٰ کا اصل مقصد، سورت اعراف کا اصل مقصد تو انذار ہے، لتنذر بہ، کہ لوگوں کو آپ ڈرائیے. اب رسول کی دعوت کو وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور اگر قبول نہیں کرتے تو کیا نتائج آئیں گے؟ تو آپ نے ان پہ پریشان نہیں ہونا، بس ان کو متنبہ کر دینا ہے، ان کو بتا دینا ہے کہ اگر آپ نے لوگوں دعوت کو قبول نہ کیا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا، جیسے کہ پہلی قوموں کا ہوا. تو جو عام دنیا ہے ان کے لیے تو انذار ہے، ڈراوا ہے، تنبیہ ہے، لیکن ذکرہ کن کے لیے ہے؟ مومنین، ایمان لانے والوں کے لیے. رہی اہل ایمان کی بات، تو انذار کے نتیجے میں وہ مومن ہو جائیں گے، تو وہ تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو انذار جو ہے، جو نہیں مانیں گے تو بھی ان کے لیے تنبیہ تو ہے ہی، جو مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، تو ان کے لیے ایک یاد دہانی ہو جائے گی. تو دونوں ہی اس کے فائدے ہیں کہ یہ انذار بھی ہے اور یہ ذکرہ بھی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو لوگوں جو نازل کی گئی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اے لوگوں، تم اس کی پیروی کرو. کیسے پتا چل رہا ہے کہ سارے لوگ پیروی کریں؟ اتبعوا جمع کا صیغہ ہے، کہ تم سب پیروی کرو جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. اس کا معنی کیا ہے کہ رسول جو دعوت پیش کر رہا ہے وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کی طرف سے نازل ہوا ہے تو وہ دعوت دے رہے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں جو ہیں وہ ان کا اتباع ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا بھی تھا کہ میں قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں، یعنی قرآن اور حدیث جو کچھ بھی ہے مجھے اللہ نے جو ہے وہ دی ہے، تو دونوں کا اتباع جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس زمانے میں کیا تھا کہ لوگ نجومیوں کی باتوں کو، سرداروں کی باتوں کو، کاہنوں کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے، حلال اور حرام میں اپنے خاندان کی رسم و رواج کو سند سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے نازل کیا ہے نا اس پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور مت پیروی کرو اس کے سوا کن کی؟ اولیاء کی، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے جو سرپرست ہیں ان کی پیروی نہ کرو. تو اب یہاں پر جو ہے یہی سورت کا مرکزی مضمون ہے. کیا ہے اس کا مرکزی مضمون؟ کہ انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے جس ہدایت کی ضرورت ہے وہ اللہ نے ہدایت بھیج دی ہے. تو لوگوں کو کیا چاہیے؟ کہ اللہ کو اپنا جو ہے وہ رہنما مانیں, اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی میں اپنے آپ کو دیں, اس کے جو بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کی اطاعت کریں, اور جو اس نے طریقہ زندگی بھیجا ہے کتاب کی شکل میں اس کی پیروی کریں. پھر فرمایا قلیلاً ما تذکرون, مگر تم کم ہی جو ہے وہ نصیحت قبول کرتے ہو. کیا انسان کرتا ہے کہ اپنے دوست احباب اولیاء کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اللہ کا جو نازل کردہ پیغام ہے قرآن ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. فرمایا اصل تو زندگی کا مقصد کیا تھا کہ دوستوں کی, سرداروں کی, کاہنوں کی, نجومیوں کی, ادھر ادھر کے لوگوں کی بات نہیں ماننی, اللہ کی ماننی ہے, لیکن افسوس کس بات پر ہے, قلیلاً ما تذکرون. وکم من قریۃ, اور کتنی ہی بستیاں ہیں. قریۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں, ولیج یعنی جو آبادی ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, جو یہ لوگ اس میں رہ رہے ہوتے ہیں, اور ویسے جو بلڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں, گھر جو ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو کتنی ہی بستیاں ہیں, کتنے ہی گاؤں ہیں, اہلکناہا, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فجاءہا باسنا, پس آیا ان پر ہمارا عذاب, بیاتن, رات کے وقت. رات کے وقت کیا ہوتا ہے کہ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھنڈی میٹھی گہری نیند میں ہوتے ہیں, اور گہری میٹھی نیند کے وقت اگر کوئی مصیبت, کوئی مشکل آئے تو انسان بچاؤ بھی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں نا, بارش ہی آ رہی ہے, چھت ٹپکنے لگی, دن میں آ رہی ہے تو آپ دیکھیں گے تو اس کا انتظام کر لیں گے, اور اگر رات کو آ رہی ہے, چھت ٹپکے گی رات کو, تو کیا ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. خدا نخواستہ کہیں آگ لگ جائے, کوئی سو رہا ہو, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دھواں ہے, آگ ہے, وہ بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, ہے نا. تو اب ان پر جو عذاب آیا یہ رات کے وقت آیا, اور اس وقت حالت کیا تھی, وہم قائلون, اور ایسے وقت میں آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے, یا تو رات کو آیا گہری نیند میں تھے جب, یا دوپہر کو آیا, اور دن دہاڑے بھی اس وقت آیا جبکہ وہ قیلولہ کر رہے تھے, جبکہ وہ آرام کر رہے تھے. تو یہاں پہ ایک بہت اہم حقیقت جو ہے اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں, جب لوگ عمل نہیں کرتے, اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے میرے پیغمبر کا, پیغمبر کی بات نہ مانی, اس کا اتباع نہ کیا, تو پھر ان پر میرا عذاب آ گیا, اور عذاب بھی اس وقت آیا جب رات کو وہ سو رہے تھے یا دن میں وہ سوئے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے. اور یہ اس کا کیا مطلب ہے, اچانک اچانک سڈن. سورۃ الانعام میں ہے قل ارئیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتا او جہرتا هل یہلک الا القوم الظالمون, آیت 47 میں آپ پڑھ چکی ہیں. کو بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک چپکے سے یا کھلم کھلا آ دھمکے تو ظالموں کے سوا اور کون ہلاک ہوگا. کوئی ہے جو ظالموں کے علاوہ ہلاک ہو سکے؟ اسی طرح سورۃ اعراف میں آپ آگے پڑھیں گی آیت 97-98 میں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, افا امین اہل القرا, کیا یہ بستیوں والے امن میں ہیں, یاتیہم, کہ آ جائے ان پر باسنا بیاتن, ہمارا عذاب رات کو, وہم نائمون, اور وہ سو رہے ہوں. او امینا, یا یہ امن میں ہیں اہل القرا, یہ بستیاں والے, یاتیہم باسنا, کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب, دہوں وہم یلعبون. دہن کے کیا معنی ہیں, چاش کے وقت, دن کے وقت آ جائے, اور کس وقت, وہم یلعبون, کہ وہ کھیل کود میں مصروف ہوں. تو بستیوں کو تباہ کرنے کے بعد, ان کی تاریخ بتانے کے بعد آگے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو, اہل مکہ, انکار مت کرو, نبی کی بات پر کان دھرو, نبی کی دعوت کو قبول کر لو, قرآن کو قبول کر لو. تم بھول گئے کتنی ہی بستی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا, اور جب ہلاک کیا تو اچانک ان پر عذاب آیا, وہ اپنا کوئی بچاؤ نہ کر سکے, اور اگر کچھ کر سکے تو کیا تھا, فما کان دعواہم, نہیں تھی ان کی مگر پکار, یعنی کچھ نہ کیا انہوں نے, مگر کیا تھا, دعواہم, وہ چیخ رہے تھے, وہ صدا دے رہے تھے, وہ پکار رہے تھے, کب, اس جا ہم باسنا, جب ان پر آیا ہمارا عذاب, الا, مگر کیا کہتے تھے, ان قالوا انا کنا ظالمین, کہ واقعی ہم ظالم تھے. تو اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ان قوموں کی مثالیں دیتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو جب چھوڑ دیتی ہیں. ولی کن کو بنایا؟ انسانوں کو اور شیطانوں کو. اور پھر اتنی بگڑی کہ زمین پر ان کا وجود ناقابل برداشت ہو گیا، لعنت بن گیا، اور اللہ کے عذاب نے ان کو جو ہے اس دنیا میں جب عذاب آیا تو اس نجاست کو، اس لعنت سے اس دنیا کو پاک کر دیا. تو کیا ہے یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آیتیں یہ پیغام دیتی ہیں، نمبر ون یہ کہ لوگوں ہوش میں آ جاؤ، اقرار کر لو، اپنی غلطی کا اعتراف کر لو اور ہدایت کو قبول کر لو. اور دوسری بات کیا کہ اس وقت ہوش میں آئے جب عذاب آئے گا کہ ہم ظالم تھے. ظلم کے معنی کیا ہیں؟ توحید اختیار نہ کی، نبی کی بات نہ مانی، ہدایت کو قبول نہ کیا، تو بہت دیر ہو جائے گی. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. پھر فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، بس ضرور بضرور ہم کو پوچھنا ہے، الَّذِينَ ان لوگوں کو جو أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جو بھیجے گئے تھے ان کی طرف. یعنی ہم ان لوگ، ہمیں تو کیا کرنا ہے کہ ہمیں ضرور پوچھنا ہے کہ جن کی طرف جو تھے بھیجے گئے تھے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہمیں رسولوں سے بھی ضرور پوچھنا ہے، یعنی جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اللہ نے ان سے بھی پوچھنا ہے، اور جو رسول بھیجے تھے ان کو بھی پوچھنا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ قیامت کی باز پرس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عوام الناس سے بھی پوچھے گا کہ تمہارے پاس جو رسول اور کتابیں بھیجی گئی تھی تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. الذین ارسل الیہم، جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے ان سے ضرور پوچھے گا. کون لوگ مراد ہیں؟ سارے لوگ، عوام الناس. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ان کو بھی ضرور پوچھے گا جن کو بھیجا گیا تھا، یعنی رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جو پیغام رسالت تھا، جو احکام الہی تمہیں دے کر بھیجا تھا، تم نے وہ اپنی امتوں کو پہنچائے کہ نہیں پہنچائے. صحیح مسلم کی وہ روایت جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ میں لوگوں سے کیا کہا تھا کہ قیامت کے روز تم لوگوں سے میرے بارے میں جب پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں، فما انتم قائلون، اس وقت تم اس کے جواب میں کیا کہو گے؟ سب صحابہ نے جو ہے عرض کیا، ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور امانت خداوندی جو تھی اس کو ادا کر دیا، اس کا حق ادا کر دیا، اور امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا. یہی وہ وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا، اور میں جواب میں کہوں گا میں نے پہنچا دیا. اس لیے اب تم سب اس کا اہتمام کرو کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دیں. غائب سے مراد کون لوگ تھے؟ آنے والے. ایک تو یہ کہ جو اس محفل میں نہیں تھے، ایک یہ کہ جو نسلوں بعد نسلیں چلتے آئیں گے، آپ پیدا ہوتے رہیں گے، تو سب تک پیغام جو ہے وہ پہنچانا اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. تو یہ آیت جو کا حصہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس دن جو ہے حساب کتاب ہوگا، ضرور پوچھا جائے گا، اور پوچھنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ جو ہے وہ سرگزش جو ہے ان کے آگے پیش کریں گے. فلانا کسونا، یعنی ہم خود بیان کریں گے. اور معنی کیا ہے یہ بیان کرنے کے؟ کہ علم کے ساتھ بیان کریں گے. تو یہ کہنا مقصود ہے کہ اللہ کے پاس ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کا علم ہے، پھر اللہ تعالیٰ امتیوں کو بھی اور پیغمبروں کو بھی ان کے سامنے ساری باتیں بیان کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا ان کے سامنے کھول کھول کر جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا. اب دیکھ لیجیے وما کننا غائبین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، یعنی ایسا تھوڑی ہے کہ پیغمبروں نے جو کیا وہ اللہ کو پتا نہ ہو اور پھر امتوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کو پتا نہ ہو. تو یہاں پر جو ہے انذار کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. اللہ کے رسول جو تھے کس سے ڈراتے تھے؟ ایک تو عذاب سے کہ اگر پیغمبر کی تکذیب کی جائے تو قوم پر لازماً عذاب آتا ہے. دوسرا کس سے؟ جزا سزا سے، آخرت سے. تو یہاں پر جو ہے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھی جمع کرے گا، قوموں کو بھی جمع کرے گا، ان سے پوچھے گا. جیسے سورۃ مائدہ پڑھی چکی، یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا، ہے نا. سورۃ ملک میں بھی آپ پڑھی چکی ہیں کہ جب بھی کوئی گروہ جہنم میں پھینکا جائے گا، کلما الکی فیہا فوج سالہم خزانتہا الم یاتکم نذیر، اس سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہونا کیا ہے کہ جب اتنا سخت حساب کتاب ہے تو لوگو عمل کرو، لوگو غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ. رسولوں نے تو حق تبلیغ ادا کر دیا، ان کی حفاظت اللہ کرتا ہے، ان کی رہنمائی اللہ کرتا ہے. اب اس کے بعد قوموں کا کیا حال ہے، اور خاص طور پر پھر اب امت مسلمہ جو ہے اس کا کیا کردار بنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دن کی حقیقت بتاتے ہیں، اور بڑی ہی سخت حقیقت ہے اور بڑی ہی عجیب بات ہے. اور وہ کیا ہے؟ والوزن یومئذ الحق، اس دن جو وزن ہوگا عین حق ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا تو وہ فلاح پانے والے ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. کیوں خسارے میں ڈالا؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کہ یہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے، ہماری آیات کا انہوں نے انکار کیا تھا. اس آیت میں، آیت نمبر 8 میں جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ والوزن یومئذ الحق، تو بھلے برے جو بھی اعمال ہیں تو وزن اس دن کس کا ہوگا؟ حق کا، صحیح، کسی شک کی، کسی شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، لوگ دھوکہ نہیں کھا سکیں گے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وزن اور تول ان چیزوں کا ہوتا ہے جن کا بوجھ ہوتا ہے نا. تو انسان کے اعمال خواہ اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کا جسم تو کوئی ہے ہی نہیں، تو پتہ کیسے چلے گا کہ اب ان کا وزن کیسا ہے، پھر اعمال کا وزن کیسے کیا جائے گا. تو اس میں پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ کیا ضروری ہے کہ جس چیز کو ہم نہ توڑ سکیں اس کو اللہ بھی نہ توڑ سکے؟ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں تولنے کے لیے طرح طرح کے آلات ہیں، وزن کرنے کے لیے ترازو کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی کانٹے کی، نہ کسی وینگ مشین کی، نئے نئے آلات ہیں، ہے نا، جو انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ٹمپریچر کا لیول کیا ہے. آپ کو جگہ جگہ آپ جاتے ہیں تو لگی بھی ہوتی ہے نا میئرمنٹ کے لیے کہ آج اس وقت ٹمپریچر اتنا ہے. آپ نے اپنے گھر میں لگائے ہوئے نا ایسے آلے، ہے نا، ہیٹ کا ٹمپریچر کیا ہے، یہ بھی تو میئرمنٹ ہے نا، یہ بھی تو وزن ہے نا، ہیٹ. اور اسی طرح اے سی جو چلتا ہے اس کا کیا ہے درجہ حرارت، اس کو بھی میئرمنٹ کر کے آپ روز جو ہے، جن کے گھروں میں بھی اے سی، آپ اندازہ کرتے ہیں کہ آپ نے 70 پہ اس کو رکھا ہے یا 80 پہ رکھا ہے. تو یہ بھی ایک میئرمنٹ ہے نا جو دنیا میں جو ہے وہ ہوتی ہے نا. اسی طرح سمندروں میں یا دریا میں یا جو نہریں ہوتی ہیں، اس میں پانی کا کیا ہے، اتار چڑھاؤ کیا ہے، इसकी भी मेजरमेंट जो है इसकी भी है ना, इसके लिए आले है ना। तो आप गौर करेंगी तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि मुख्तलिफ चीजों की मेजरमेंट है। और फिर आप देखेंगे कपड़े की मेजरमेंट का के लिए अलग तरीका है, और जो चीज लिक्विड है उसको मेजर करने का अलग तरीका है, जो चीज ठोस है पत्थर है उसको मेजरमेंट करने का, उसको मापने का अलग तरीका है। तो दुनिया में इंसान ने नाप और तोल के मुख्तलिफ पैमाने रखे हैं। कभी हवा तोली जाती है तो कभी बिजली, कभी बारिश, जो ही बारिश होती है साथ ही खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि कितनी बारिश हुई है। कैसे बताते हैं वो, कैसे मेजर करते हैं वो लोग, उनके पास भी तो पैमाने हैं ना कि इतने इंच जो है वो बारिश जो है वो हुई है। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब दुनिया में तुम जो है वो क्या करते हो, हम सर्दी गर्मी बारिश हवा पानी और हत्ता के जैसे हीरे जो रात को तोलने का सोने को तोलने का पैमाना और है ना, और बाकी चीजों को तोलने का पैमाना और है। तो जब इंसानी आमाल हैं अल्लाह उनका भी वजन करेगा, उनको भी तोलेगा। और अल्लाह उनको कैसे तोलेगा इस सिलसिले में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहदीस भी हैं जिनसे रहनुमाई मिलती है कि इंसानी अमाल खास खास शक्लों और सूरतों में आएंगे। कब्र में भी इंसान के अमाले सवाले एक हसीन सूरत में उसके साथी बन जाते हैं, बुरे अमाल सांप बिच्छू बनकर उस इंसान को लिपट जाते हैं। हदीस में जिस शख्स ने माल की ज़कात नहीं अदा की वो माल एक जहरीले सांप की शक्ल में इसकी कब्र में पहुंच जाता है, उसको डसता है और कहता है अना कंजुका अना मालुक, मैं हूं तेरा खजाना मैं हूं तेरा माल। इसी तरह मोतबिर हदीस से ये भी पता चलता है मैदान हशर में इंसान के अमाले सवाले इसकी सवारी बन जाएंगे, बुरे अमाल बोझ बनकर इसके सर पर लाद दिए जाएंगे। एक सही हदीस है कि कुरान मजीद की सूरत बकरा और सूरत आले इमरान मैदान हशर में दो गहरे बादलों की शक्ल में उन लोगों पर साया करेगी जो इन सूरतों के पढ़ने वाले थे, है ना। तो आप देखें कि अमाल की शक्ल और सूरत तब्दील हमें सूरतों में पता चलती है। इसी तरह और भी अहदीस हैं जिनसे पता चलता है कि इस दुनिया से जाने के बाद हमारे ये सारे अमाल नेक और बद खास खास शक्लों और सूरतों को इख्तियार कर लेंगे, और फिर उस वजूद के साथ मैदान हशर में भी मौजूद होंगे। और कुरान मजीद क्या कहता है, वजदू मा अमिलू हादिरा, कुरान में हमें ये बात भी मिलती है कि दुनिया में इंसान ने जो कुछ भी किया होगा जब कयामत होगी जब हिसाब किताब होगा तो इंसान जो है वो इन आमाल को अपने सामने जो है वो हाजिर पाएगा। अल्लाह ताला किसी भी चीज को जो है ऐसा नहीं है कि कोई चीज भी अल्लाह की नजरों से पोशीदा हो और कोई भी चीज जो है उसका हिसाब किताब ना हो, बल्कि क्या है कि जो कुछ भी इंसान ने किया होगा इंसान अपने सारे अमलों को अपने सामने जो है वो हाजिर पाएगा। वो अमल अच्छे होंगे वो अमल बुरे होंगे, हर तरह के अमल जो है वो इंसान के सामने होंगे, है ना। और इंसान उस दिन चीखेगा, इंसान उस दिन रोएगा, क्यों, वो वुदी अल किताब फतर अल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا। سورة كهف पे हैं ये आयतें ना, जब वो वक्त आएगा नामा माल सामने रख दिया जाएगा, मुजरिम जब उसको देखेगा तो गुनाहगार जो है उनको देख कर नामा माल को खौफजदा हो जाएगा जो कुछ उसके अंदर होगा, मुशफिकीन मिम्मा फी, और वो चीखेंगे पुकारेंगे बोलेंगे हाय हमारी बर्बादी हाय हमारी खराबी, ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटा बड़ा जो है वो बगैर लिखे नहीं छोड़ा। الا احصاها کے گھیرے میں لے رکھا ہے, کوئی عمل ایسا نہیں ہے چھوٹا کہ بڑا کس کے اندر نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کو حاضر پائیں گے. کیوں؟ ولا یظلم ربک احدا. اور یہاں پہ بھی کیا ہے, یوم یذن الحق, وزن کس کا ہوگا؟ حق کا ہوگا. اور یہ آئے تو آپ سب کو ہی آتی ہے, کہاں پہ ہے؟ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کس صورت میں ہے؟ ہاں, تو یہاں پہ یہ سب آیات ہمیں کیا دلیل دے رہی ہیں کہ انسان تیرا چھوٹا بڑا, تیری آنکھ کی جنبش, تیرا انگلی سے اشارہ, تیرا کسی کو دیکھ کر ہنسنا مذاق اڑانا, یہ چھوٹے چھوٹے عمل بھی اور بڑے بڑے عمل بھی, کسی کے پیچھے کسی کے آگے, سب جو ہیں وہ وہاں پہ سامنے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ کہ اس دن وزن حق کا ہوگا. کوئی چیز بہت بڑی نظر آ رہی ہے, عمل بہت بڑا نظر آ رہا ہے, اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے نا. ہمیں ایسی حدیث بھی ملتی ہیں کہ وزن اعمال جو ہیں وہ بڑے بڑے تھے, لیکن یہ کہ وہاں پر جو ہے ان کا کچھ بھی وزن نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے روز بعض موٹے فربا آدمی آئیں گے جن کا وزن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. کیوں؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قرار نہ دیں گے. جسہ تو بڑا تھا نا, پر عمل کچھ نہیں ہے. اسی طرح یہ حدیث تو آپ سب نے یاد ہے آپ کو کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میزان عمل میں بہت بھاری ہیں, اور اللہ کے نزدیک وہ بہت پسندیدہ ہیں, ہے نا. دو کلمے ہیں, خفیفتان فی اللسان ثقیلتان فی المیزان, اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہنے کو یہ دو جملے ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے اور الحمدللہ سے باقی آدھا پورا ہو جاتا ہے. اور ابو داؤد ترمذی ابن حبان کی یہ روایت جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میزان عمل میں حسن خلق کی برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا. اب حسن اخلاق تولے کیسے جائیں گے, لیکن وہاں پہ ان کا وزن ہوگا اخلاق کا بھی. تو حسن خلق جو ہے, اچھا اخلاق, اس کا بھی وزن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لائے, وہاں کوئی شخص خوف خدا سے رو رہا تھا آپ کے پاس. تو جبریل امین نے فرمایا, انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا مگر اللہ آخرت کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے, یعنی اللہ کے خوف سے اور آخرت کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جس کو تولا نہ جائے گا, بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا, اتنا زیادہ اس کا وزن ہے. ایک حدیث میں ہے کہ میدان حشر میں ایک شخص حاضر ہوگا, جب اس کا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو اپنے نیک اعمال کو بہت کم پا کر گھبرائے گا, پریشان ہوگا. اچانک ایک چیز بادل کی طرح اٹھ کر آئے گی اور اس کے نیک اعمال کے پلے میں گر جائے گی, اور اس کو بتایا جائے گا, یہ تیرے اس عمل کا ثمرہ ہے جو دنیا میں تو لوگوں کو نیک اعمال, نیک احکام اور مسائل بتایا کرتا تھا اور سکھایا کرتا تھا, اور یہ تیری تعلیم کا سلسلہ آگے چلا, تو جس جس شخص نے اس پر عمل کیا ان سب کے عمل میں تیرا حصہ بھی لگایا گیا ہے جو آج تجھے مل رہا ہے. اب سوچے تو صحیح. اسی طرح طبرانی کی ایک روایت جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جس کو نقل کیا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائے اس کی میزان عمل میں دو قرات رکھ دی جائیں گی, اور دوسری روایت میں ہے, اس قرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا, اس کی طرح ہوگا. تو بہت سی ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں جن سے اعمال کی وزن کی کیفیت جو ہے وہ معلوم ہوگی. تو اعمال گنے نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے. گنے نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے، اعمال خود مجسم ہو جائیں گے. تو یہ ان کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، جو کہ ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتی ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ قرآن بھی یہ بات بتا رہا ہے کہ حق ہوگا وزن. اور حق کس چیز کا ہے؟ جس کے وزن کا، عملوں کا وزن جو ہے وہ بھاری ہوگا، یعنی پلڑے بھاری سے مراد نیک اعمال اچھے ہوں گے تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور نیک اعمال میں عقیدہ، اعمال صالح، عبادات، معاملات سارے کے سارے آ جاتے ہیں، ہے نا. اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا تو وہ لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مومن کا پلہ حسنات کا بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں، اور جس کا پلہ گناہوں کا بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اور جس بندے کے فرائض میں کمی ہوگی پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں کچھ نوافل بھی ہیں، اگر نوافل موجود ہوئے تو فرضوں کی کمی کو نفلوں سے پورا کیا جائے گا. تو اب یہاں پہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ دو اہم باتیں. پہلی چیز تو یہ کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے نا کہ دھوکا ہوتا ہے، وزن حق کا نہیں ہوتا، چیٹ کر لیتے ہیں دنیا میں، تو وہاں حق کا ہوگا. دوسری بات جو پتہ چلتی ہے کہ ذرہ برابر جو نیکیاں انسان وہ دیکھ لے گا، یعنی اچھے اعمال ہیں تو نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، برے اعمال ہیں تو ہلکا ہو جائے گا. حالانکہ برے اعمال پہاڑوں جتنے بڑے نظر آتے ہیں دنیا میں، لیکن وہاں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک رات جب مسجد میں تھے تو آہیں بھر رہے تھے اور رو رہے تھے، اور ایک شخص نے ان کو آہیں بھرتے روتے ہوئے، عشاء کے بعد وہ نفل پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، چھوڑ دیا. صبح آیا، صبح جب آیا نماز کے لیے تب بھی وہ اسی حالت میں بیٹھے اور رو رہے تھے. اے نعمان بن ثابت بتا، اور وہ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. تو داڑھی اپنی کھینچ رہے تھے اور رو رہے تھے، بتا کہ پھر اس دن جو ہے وہ کیا بنے گا، ہے نا. تو پوری رات وہ اس بات میں رو رہے تھے کہ ذرہ برابر برائی بھی سامنے آئے گی اور ذرہ برابر نیکی بھی آئے گی. اسی لیے تو صحابہ اپنی زبانوں کو پکڑ کر کھینچا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زبان سے کیا کیا کہہ جاتے ہیں، ہاتھوں سے کیا کیا کر جاتے ہیں، ان آنکھوں سے کیا کیا کر جاتے ہیں، اپنے جسم کے اعضاء سے، زبان سے نہ بھی بولیں اشارے کیسے کر جاتے ہیں جو گناہ میں آتے ہیں. اس دن ذرہ ذرہ ہر چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین، اور بیت المال کا ایک اونٹ جو ہے وہ بیت المال میں سے نکل کر بھاگ گیا ننگے پاؤں، گرمی کا موسم، امیر المومنین اور بھاگے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں مشقت کر رہے ہیں، یعنی ہمیں بتائیں، کسی اور کو بھیجا ہوتا تو. کہا نہیں، قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا. کہا کرتے تھے دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی مردہ مر گیا بھوکا تو اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا، ہے نا. تو یہ تھا ان کا احساس جواب دہی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اتنے نیک تھے اور اتنے متقی تھے. اور آپ سوچیں کہ گناہ کر کے جب دل سیاہ ہو جائیں، جب دل پتھر بن جائیں، جب انسان سمن بکن امیون کی تصویر بن جائے، تو پھر اس پر کوئی چیز جو ہے وہ اثر نہیں کرتی. پھر فرمایا یہ لوگوں نے اس وجہ سے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا کہ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. ولقد مکناکم فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا ہے، ہم نے تمہیں اختیارات دیے ہیں. وجعلنا لکم فیہا معائش، اور تمہارے لیے زندگی کا سامان فراہم کیا ہے. قلیلاً ما تشکرون، مگر تم لوگ جو ہو وہ کم ہی شکر ادا کرتے ہو. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قریش کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ملامت کرتے ہیں کہ تمہیں زمین میں شان و شوکت دی، تمہیں قوت دی، تمہیں امن نصیب کیا حرم کی وجہ سے، معاش، معیشت، تجارت، سارا کچھ دیا، اور اے اہل قریش پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ تم شکر گزار بنتے، تم فرما بردار بنتے، تم توحید پرست بنتے، افسوس کہ تم نہ شکرے ہو گئے، تم نافرمان ہو گئے۔ قلیلم ما تشکرون، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک طرف اہل قریش کہ تم خلیفہ تھے، تمہیں بسایا تھا، دوسری طرف تمام لوگوں کو کہ تمہیں جو ہے اے انسان، تمہیں زمین میں قوت، طاقت، دولت، زندگی گزارنے کا ساز و سامان دیا، اور تم ایسے غافل کے خالق اور مالک کے احسانات کو بھول گئے۔ پھر یہ بطور شکایت ہے، قلیلم ما تشکرون، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تو شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، اللہ کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ مکہ میں خانہ کعبہ کے گرد ایک بدو دعاف کر رہا تھا، اور وہ دعا کیا مانگ رہا تھا؟ اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ دھمکایا، ہے نا، کہا کہ یہ تو عجیب دعا ہے، یہ تو میں نے نہیں کبھی سنی۔ تو کہا امیر المومنین، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے تھوڑے بندے شکر ادا کرتے ہیں، قلیل عبادی یشکرون، کہ میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں، نعمتیں تو سب کو دی ہیں، تو میں اللہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے۔ تو کیا کہنے لگے کہ اس بدو کے پاس بھی مجھ سے زیادہ علم ہے، ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ اور شکر گزار کیا ہوتے ہیں؟ جو فرما بردار ہوتے ہیں، جو توحید پرست ہوتے ہیں۔